رحم الله من قرأ الفاتحة. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلى الله عليه محمد وعلى آله. عزیزان ایمان، کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ کائنات میں جدھر جدھر آپ رخ کریں ادھر ادھر حق کا جلوہ نظر آئے گا. زمین کی طرف دیکھیں تو حق نظر آئے گا، آسمانوں کی طرف دیکھیں تو حق نظر آئے گا. وہ مصدر حق ہے، اس سے جو چیز بھی صادر ہوئی ہے اس نے حق کے جلووں کو کائنات میں ہر طرف اپنی نشانیوں کو بکھیر دیا ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اس کی نشانی نہ ہو، جہاں اس کی آیت نہ ہو. وہ قلوب کس قدر قیمتی ہے کہ جہاں جن قلوب میں حق کا جلوہ نظر آئے، وہ ذہن کتنے قیمتی ہے جن ذہن پر جن اذہان پر حق کا جلوہ اور حق کا سایہ نظر آئے. ساری موجودات حق کی تلاش میں ہیں اور کوئی باطل کی تلاش میں نہیں ہے. دنیا میں سب تشنگان وجود ہیں، سب تشنگان حق ہیں. وجود اور حق دونوں مساوی ہیں. جس طرح سے باطل اور عدم دونوں مساوی ہیں، باطل کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو حاصل کیا جائے. باطل تو عدم ہے، باطل تو نابود ہے، باطل کوئی شے نہیں ہے، لا شے کا نام ہے. باطل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل نام کی کوئی چیز اللہ نے خلق ہی نہیں کی ہے. باطل موجودات میں سے نہیں ہے، وجود موجودات میں سے ہے، حق موجودات میں سے ہے. حق موجودات میں سے ہے، حق کا وجود ہے، سچائی کا وجود ہے، صداقت کا وجود ہے، صادق ایک حقیقت ہے، سچائی ایک حقیقت ہے، ہے نہیں؟ جھوٹ کی کوئی حقیقت ہے؟ باطل کی کوئی حقیقت ہے؟ اندھیروں کا اپنا کوئی وجود ہے؟ باطل کا اپنا کوئی وجود ہے؟ باطل کوئی شے ہے؟ آپ مجھے باطل بتا سکتے ہیں؟ میں حق دکھا سکتا ہوں، آپ باطل دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہے باطل؟ آپ نے ہمیشہ حق دیکھا ہے نا، کوئی ہے آپ میں سے جس نے کوئی باطل بھی دیکھا ہو؟ باطل در حقیقت حق کی عدم موجودگی کا نام ہے، اور ہمیں حق کی عدم موجودگی کا نام ہے. اگر اس کا وجود ہے، اگر فرض کر لے کہ باطل اگر ہے تو وہ حق کے طفیل میں ہے. اگر باطل ہے، کیونکہ کہتے نا باطل اگر ہے تو اس کا کوئی وجود ہے باطل کا. باطل در حقیقت حق کے طفیل میں پیدا ہوتا ہے، طفیلی وجود ہے. اگر وجود ہے تو طفیلی وجود ہے، وہ اپنے پیروں پہ نہیں ٹھہرا ہوا ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. باطل اگر چلتا ہے تو حق کے سہارے پہ چلتا ہے، حق کی بیساکھیوں پہ چلتا ہے. باطل کو در حقیقت حق کا سہارا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں باطل بھی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باطل اگر ہے تو وہ حق کے سائے میں ہے، حق کے طفیل میں ہے. اور ہمیں نور کا وجود ہے، روشنی کا وجود ہے، روشنی ایک حقیقت ہے، دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک حقیقت ہے، روشنی ایک حقیقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے بھی کچھ حقیقت رکھتے ہیں، تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اندھیروں کی بھی کوئی حقیقت ہے، میں کہہ رہا ہوں اندھیروں کا کوئی وجود نہیں ہے، نور کا وجود ہے. نور مساوی حق ہے، نور مساوی حق ہے، اور اندھیرا مساوی باطل ہے. اندھیروں کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اندھیرا تو ہے نا، پھر یہ اندھیرا کیا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اندھیرا کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے اگر اندھیروں کا وجود ہے تو انہیں لے آؤ. آپ کہہ رہے ہیں اندھیرا ہے نا، باہر اندھیرا ہے مولانا، چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندھیرا. تو میں کہوں گا میں یہیں بیٹھے رہتا ہوں، اگر اندھیروں کا وجود ہے تو انہیں لا کے مجھے دکھائیں. آپ یہاں اندھیرا دکھا سکتے ہیں مجھے؟ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ یہاں کیوں نہیں دکھا سکتے؟ اندھیرے کو پکڑ کے لائیے اور مجھے یہاں دکھائیے اندھیرا، دکھا سکتے؟ جہاں نور کی شمع جل رہی ہو وہاں اندھیرے نہیں آ سکتے، جہاں چراغ جل رہا ہو وہاں اندھیرے نہیں آ سکتے. نور کا وجود ہے، اندھیروں کا کوئی وجود نہیں ہے، ظلمتوں کا کوئی وجود نہیں ہے. روشنی وجود رکھتی ہے، ظلمتیں وجود نہیں رکھتی، اندھیرا وجود نہیں رکھتا. اگر ایک ننھی سی شمع جل رہی ہو تو گھٹا ٹوپ اندھیرے نہیں آ سکتے. نور کی موجودگی میں اندھیرے نہیں آ سکتے، لیکن گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ایک ننھا سا چراغ جلایا جا سکتا ہے. अंधेरों में चराग जलाया जा सकता है। आप वहां अंधेरों में ठहर के मुझसे कहें कि ये जो रोशनी है उसे ले आओ, तो मैं इस रोशनी को लेके आ सकता हूं अंधेरों में। लेकिन आपकी कमजोरी ये है कि आप अंधेरों को इस शमा के मुकाबले में नहीं ला सकते। दुनिया के सारे अंधेरों को इस रोशनी के मुकाबले में ला के नहीं दिखा सकते। ये आपकी कमजोरी है या नहीं है? है तो मान लीजिए, ये कमजोरी है या नहीं है? बातिल की ये कमजोरी है या नहीं है? बातिल के अंदर कोई जान नहीं है, ये देखने में तो नजर आ रहा है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। असल में बातिल जो है, मैंने आपसे अर्ज किया, बातिल दर हकीकत हक की अदम मौजूदगी का नाम है। अंधेरों का वजूद है लेकिन दर हकीकत अंधेरे अदम नूर का नाम है। जहां नूर नहीं होता है उसी को अंधेरा कहा जाता है, वरना अंधेरों का क्या वजूद है? जहां रोशनी नहीं होती है उसी को आप अंधेरा कहते हैं। जहां हक नहीं होता है उसी का नाम बातिल है। झूठ की अपनी कोई हकीकत नहीं है, जहां सच नहीं होता है उसी का नाम झूठ है। जहां सच ना हो उसी का नाम झूठ है, जहां सच्चाई ना हो, जहां सदाकत ना हो उसी का नाम झूठ है, जहां नूर ना हो उसी का नाम जुल्मत है, जहां हक ना हो उसी का नाम बातिल है, जहां नूर ना हो वही अंधेरा है, वही साया है। सायों का अपना कोई वजूद नहीं है, और फरमाइएगा, साये का अपना कोई वजूद नहीं क्योंकि साया अंधेरा होता है। अब यहां रोशनी है, इधर आप आके देखिए वहां साया नजर आएगा, आएगा ना? अब ये नूर है, इधर आके आप देखिए जहां पर नूर की जो है, जहां नूर नहीं पहुंच पाता है, जहां रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इधर आइए आप देखिए जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही वहां अंधेरा है। यहां उजाला है ना, इसके अंदर जाके देखिए अंधेरा रहेगा। क्यों? इसलिए कि इस मिंबर के नीचे चिराग नहीं जल रहा है, इसलिए नीचे अंधेरा है। ये मिंबर नजर आ रहा है इसलिए कि यहां रोशनी है, और फरमाया आपने, और जहां पर ये रोशनी नहीं पहुंच पाएगी वहां अंधेरा हो जाएगा, वहां साया आएगा। साये क्यों आते हैं? नूर के साथ जुल्मत कैसे आ रही है ना? नूर के साथ जुल्मत कैसे आ रही है? तो असल में नूर मुजर्रद है, नूर जब आलम बाला पर होता है तो उसका कोई साया नहीं पड़ता। और फरमाइएगा, मैं आपको बहसों में उलझाना नहीं चाहता, बस मुकदमाती तौर पर दो चार बातें अर्ज करके आगे बढ़ जाऊंगा। बस ये कि आपका जहन खुले ना मतालिब के लिए, तो जब तक कि जहन नहीं खुलेगा, यानी जर्फ जब तक आमादा नहीं होगा, उसमें कोई चीज आ कैसे सकती है ना? तो इसीलिए हम कहते हैं रब्बिश्रह ली सदरी, है ना? आपको, हमको, सबको क्या करना चाहिए? रब्बिश्रह ली की दुआ करना चाहिए, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा फरमा। आप इल्म लेने के लिए आए हैं, आप मारिफत लेने के लिए आए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं, आप समझने के लिए आए हैं, आप मारिफत हासिल करने के लिए आए हैं। तो ज़र्फ़ मारिफत कहाँ है? आपके पास वो ज़र्फ कहाँ है? वो बर्तन कहाँ है? वो सीना कहाँ है कि जिस सीने में इल्म रखा जाए? अगर मारिफत चाहिए तो मारिफत के लिए ज़र्फ चाहिए। इस ज़र्फ का नाम है, जिसको अल्लाह सुभानहु व तआला कह रहा है, दुआ करो, कुल रब्बिश्रह ली सदरी, के परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा फरमा। हम लोगों को दुआ करनी पड़ती है, कलीम को दुआ करनी पड़ती है, परवरदिगार मेरे सीने को कुशादा फरमा। ये तो मकाम मुस्तफा है जहां इरशाद हो रहा है, अलम नशरह लका सदरक, जिसके सीने को अल्लाह कुशादा करे। जहां ना लेने वाले में कमी हो ना देने वाले में कमी हो, तो उसी जात को मुस्तफा कहते। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेने वाले के पास जरफ की कमी ना हो, अता करने वाले पास अता की कमी ना हो, अता करने वाला हो और इधर से माने ना हो, जरफ की तंगी ना हो। और फरमाया आपने, तो ये समझना बहुत जरूरी है, हक और बातिल की मारिफत जरूरी है, हक और बातिल को पहचानना जरूरी है। अगर आपने हक को नहीं पहचाना, बातिल को नहीं पहचाना, तो आप बातिल को हक समझने लगेंगे, हक को बातिल समझने लगेंगे। पहले आप ये दुआ कीजिए, परवरदिगार अरिनिल अशिया का माहिया, परवरदिगार मुझे अशिया को वैसे दिखा जैसे कि वो है, यानी हकीकतें नहीं बदला करती। इंसान की आंखों में कमी है, इंसान की बसारत में कमी है कि वो हक को बातिल समझने लगता है, बातिल को हक समझने लगता है। बातिल बातिल है और हक हक है, हक बातिल नहीं होता, बातिल हक नहीं होता। लेकिन ये कमजोरी हमारी है कि हम हक को बातिल समझते हैं, बातिल को हक समझते हैं। तो इलाज हमें अपना करना है, हकीकतों का इलाज नहीं होता। हकीकतें अपनी जगह पे कायम हैं, हकीकतें अपनी जगह पे दायम हैं, हकीकतें अपनी जगह पर अटल हैं, हकीकत अपनी जगह से हट नहीं सकती, ये हकीकत है। लेकिन हमारा फहम, हमारी बसारत, हमारी दीद, हमारी निगाह, उसमें कमजोरी है, हमारे समझने में कमजोरी है, हमारी निगाह में कमजोरी है कि हम हक को बातिल समझने लगते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है। तो ये इलाज किसको करना है? गौर फरमाया आपने, इसका इलाज कैसे होगा? इसका इलाज खुद हमारे अंदर है। हक कड़वा लगता है, बातिल मीठा लगता है ना? इसका मतलब ये नहीं कि बातिल मीठा है और हक कड़वा है। अब मुझे ये नहीं मालूम, ये तो दुनिया अदब बताएगी, अदीब बताएंगे या अहले जबान बताएंगे कि मुहावरा असल में क्या है। मुहावरा अगर ये है कि हक कड़वा होता है, तो मैं समझता हूं कि ये मुहावरा ही गलत है। अगर ये मुहावरा है कि हक कड़वा लगता है, तो ये मुहावरा सही है। आप कहेंगे दोनों में फर्क क्या हो? फर्क देखने में तो कुछ नहीं है, और अगर गौर करेंगे तो बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। अगर हम ये कहते हैं कि हक कड़वा है, और अगर हम ये कहते हैं कि हक कड़वा लगता है, तो दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। और फरमाया आपने, अगर आप ये कहते हैं कि हक कड़वा है, तो फिर कसूर हमारा क्या है? वो तो हक कड़वा है। हम क्या करें? इलाज हक का किया जाए कि वो मीठा बनाइए उसको, हक को। हक कड़वा है नहीं, हक कड़वा नहीं होता है, बल्कि हक कड़वा लगता है। किसको लगता है? जो बीमार है। और फरमाया आपने, यानी जो यरकान का मरीज है, उसको मीठी चीज भी कड़वी मालूम होती है। तो इलाज इलाज अपना करना है, मिजाज का इलाज करना है कि अगर आपका मिजाज सालिम है, तो मीठा मीठा लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा। अगर आपका मिजाज ही सालिम नहीं है, तो मीठा कड़वा लगेगा और कड़वा मीठा लगेगा। तो इसमें कसूर उसका नहीं है, अपने आप का है। और फरमाया, یعنی حق کا قصور نہیں ہے کہ حق کڑوا ہے، بلکہ قصور ہمارا ہے کہ ہمیں حق کڑوا لگ رہا ہے، تو ہمیں اپنے مزاج کا علاج کرنا ہوگا. تو عزیزان گرامی، اب اگر کسی کو فضائل علی ہضم نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنا علاج کرنے کی ضرورت ہے. فضائل علی اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر کسی کو علی کی فضیلتیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں تو علاج اپنے آنکھوں کا کرنا ہے، اگر سنائی نہیں دے رہے ہیں تو سماعتوں کا علاج کرنا ہے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو بصارت کا علاج کرنا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو فہم کا علاج کرنا ہے، قلب میں نہیں اتر رہے ہیں تو قلوب کا علاج کرنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے. آپ کو سمجھانے کے لیے لفظ علی استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ حق کا مطلب ہی علی ہے. حق کی گفتگو کا مطلب ہی علی کی گفتگو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حق کے فضائل پڑھ رہے ہیں، مولا کے تو فضائل پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. ارے بھائی، حق کی فضیلت بیان کرنا علی کی فضیلت بیان کرنا ہے، اس لیے کہ علی مال حق والحق ما علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ. جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے، اور جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. صلوات پڑھے محمد والا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ افراد کے ذریعے سے حق کو مت پہچانو، حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانو. افراد کسوٹی نہیں ہے، حق کسوٹی ہے. حق کے معیار پہ افراد کو تولو. وقت کم ہے، انشاءاللہ یہ بات کل کے لیے بطور قرض کہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا، گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. لیکن کہ حق معیار ہے، حق پرکھنے کا معیار حق کسوٹی ہے، حق کے اوپر افراد کو پرکھا جاتا ہے. حق سے افراد کی شناخت ہوتی ہے، فرد ہو یا گروہ ہو، فرد ہو یا گروہ ہو، ان کی شناخت جو ہوتی ہے وہ حق کے معیار پہ ہوتی ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ فرد حق پر ہے یا نہیں ہے، یہ فرد باطل پہ ہے یا حق پر ہے، یہ گروہ حق پر ہے یا باطل، کیسے سمجھیں گے؟ معیار کیا ہے جس معیار پہ تولا جاتا ہے فرد کو، ملت کو، جماعت کو، قوم کو؟ غور فرمائیے گا. اچھا، آپ میں سے کوئی ہے جو اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ جاننا چاہتے ہوں کہ ہم بھی تو آخر پرکھیں کہ ہم کیسے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی چاہتا ہوگا، اس لیے ہر آدمی آئینہ دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ تاکہ یہ دیکھے کہ میں کیسا لگتا ہوں. تو یقیناً جو لوگ حق پسند ہیں وہ چاہتے ہوں گے کہ یہ سمجھیں کہ ہم کیسے ہیں، واقعی ہم حق پسند ہیں یا اپنے آپ کو حق پسند سمجھ رہے ہیں. اور بولو، ہم واقعی حق پر ہیں یا یوں ہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ ہم یا ہماری قوم، ہم یا ہماری ملت، ہم یا ہماری جماعت واقعی حق پر ہے یا ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے غرور میں چور ہے، اترا رہے ہیں، ہم حق پر ہیں اور جو راستے سے گزر ہے یہ باطل پہ ہیں، یہ باطل پہ ہیں، یہ مقصر ہے، یہ فلاں ہے، یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، یہ بے دین ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اعتراضات کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو آپ حق پہ سمجھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو باطل پہ سمجھ رہے ہیں. ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو، ممکن ہو کہ آپ حق پر ہوں، لیکن کیا واقعی آپ حق پہ ہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ممکن ہے کہ ہو، لیکن یہ طرز حق والوں کو تو نظر نہیں آ رہا ہے. فرض کریے اگر کسی کے پاس ہے بھی یہ چیز، تو اس طرح کی حرکتوں سے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ غرور تکبر یہ ایمان کو کھا جاتی والی چیزیں ہیں. اگر ہے بھی ایمان تو تواضع ہونے کی ضرورت ہے، غرور کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ واقعی محبت علی کی دولت سے مالا مال ہے تو جو دولت مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غرور تکبر، میں دولت مند ہوں، میں پیسے والا ہوں، میں کسی فقیر کو خاطر میں نہیں لاتا، میں کسی غریب کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کو میں خاطر میں نہیں لاتا، اس لیے کہ میرے پاس دولت ہے. اور جب دولت ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. زمانے کو نہیں، خود اس کو اپنے آپ کو بھی ویسی لگنے لگتا ہے، اپنی ہر حرکت اس کو اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہا ہے. اگر وہ واقعی حق پر ہے تو پھر اس کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی. اور فرمایا آپ نے، اس سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے آپ کو، تو دنیا کو ایسی توقع نہیں ہوتی. اگر واقعی اس کے پاس علم ہے تو واقعی علم رکھنے والے بھی غرور میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ غرور اس کے علم کو کھا جائے گا، اس کی دل و جان کا حصہ نہیں بننے دے گا، اس کی روح کی غذا نہیں بننے دے گا، اکاریاں کرے گا، وہ پچے گا نہیں. غرور و تکبر اس علم کو روح کی غذا نہیں بننے دے گا. تو عزیزان گرامی، اگر ہے یہ چیز تو اسے سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے، تواضع کے ذریعے سے، انکساری کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے اس دولت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس دولت کو ضائع نہ کیجیے، اگر ہے تو، نہیں ہے تو پھر تو اور قیامت ہے، پھر تو جہل مرکب ہے. جہل مرکب ہے، جہل مرکب کا مطلب جانتے نا علماء موجود ہے، سمجھتے ہیں کہ جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کس کے ندانت و ندانت کے ندانت، وہ شخص جو نہیں جانتا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے. غور فرمایا آپ نے، اپنے جہل سے بھی واقف نہیں ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں عالم ہوں جبکہ وہ عالم نہیں ہے، جاہل ہے. سمجھ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں جبکہ وہ حق پر نہیں ہے. حق پر نہ ہو کے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، حق پر نہ ہو کے اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے. وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ مرحلے کو ہم طے کریں انشاءاللہ، پھر اس بات کو آئندہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ حق کو یہ جانے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، اس کے لیے ایک فارمولا ہے انشاءاللہ کل میں آپ آئیں گے تو بتاؤں گا کہ اس کے لیے ایک قوانین ہے، آئینے ہیں، ان آئینوں میں ہر انسان دیکھ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں. کتنی اچھی بات ہو جائے گی، اس وقت کتنا مزہ آئے گا کہ ہر انسان اپنا چہرہ دیکھ لے. دیکھیے، دنیا میں جتنے آئینے ہیں آپ کی شکل و صورت دکھا سکتے ہیں، آپ کی سیرت نہیں دکھا سکتے، آپ کا کردار آپ کو نہیں بتا سکتے، آپ کی ذہنیتیں آپ کو نہیں بتا سکتی، لیکن یقیناً ایسے آئینے ہیں جسے دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے، جس میں آپ کی اپنی سیرت نظر آئے گی، آپ کا اپنا مزاج نظر آئے گا. ایک ایسا فارمولا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنا چیک اپ کرا سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج حق والا ہے کہ آپ کوئی ڈاکٹر ہیں دنیا میں ایسا جہاں پر آپ اپنا اور اپنا علاج کرائیں، آپ کہیں کہ مجھے بتائیے کہ میں حق پسند ہوں یا نہیں ہوں، میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، کوئی بتا سکتے ہیں آپ کو؟ عزیزان گرامی، ساری بیماریاں حق سے دور ہونے کی وجہ سے آتی ہیں. حق وہ حقیقت ہے جس سے انسان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی. اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ حق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسی پر گفتگو کا آج تمام کر دو، کہ حق مٹ نہیں سکتا، حق دب نہیں سکتا. یہ یاد رکھ لیجیے. آپ کبھی بھی اس فکر میں مت لگیے، آپ پہلے یہ جانچیے کہ حق ہے یا نہیں ہے. جب حق ہے تو بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجیے. اس چکر میں مت لگ جائیے، پوری نسلیں تباہ ہو جائیں گی مگر آپ حق کو مٹا سکیں گے ہی نہیں. اور اگر باطل ہے تو آپ کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چاہے دیکھنے میں باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ نظر آئے، اندھیرے کتنا ہی کھٹوٹ نظر، اندھیروں سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اندھیروں کا بس ایک ہی علاج ہے، روشنی کو لے کے جائیے، اندھیرے غائب ہو جائیں گے. باطل کا علاج بس ایک ہی ہے، حق لے جائیے، باطل خود بخود ختم ہو جائے گا. اذا جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل کو جانے کی کیا ضرورت ہے، باطل تو پہلے ہی سے بھاگا ہوا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل جانے والا نہیں ہے، باطل تو جا چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں باطل ہے، باطل نہیں ہے. یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی مثالیں ہیں، لیکن میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ ہمیں وقت پہ ختم کرنا ہے. البتہ یہ جو ہمارے اس سے پہلے والی جو مجلس غلاف میں چل رہی ہے، وہاں پر ٹائم ذرا زیادہ ملتا ہے، وہاں پر قید نہیں ہے البتہ، لیکن یہاں پہ بڑی قید ہے کیونکہ یہاں آخری وقت کی یہ مجلس ہے، تو وقت سے پہلے ختم کرنا ہے، تو یہ مجبوری ہے کہ بات ادھوری رہ جاتی ہے. آپ یہ مت کہیے کہ آدھی بات کہی آدھی بات نہیں کی، آدھی بات آج آدھی بات کل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن ختم ہو جائیں گے تو بات بھی ختم ہو جائے گی. گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی. حق کی گفتگو صدیوں سے چل رہی ہے اور چلتی ہی رہے گی، جب تک حق رہے گا حق کی مدھو سنا ہوتی ہی رہے گی. باطل کے خلاف ہمیشہ محاذ آرائی رہے گی، باطل سے لڑائی ہمیشہ ہوتی رہے گی. اندھیروں اور اجالوں کا جھگڑا ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ دنیا میں، دنیا جب تک باقی رہے گی، اور فرمائیے دنیا جب تک باقی رہے گی حق اور باطل کا جھگڑا چلتا ہی رہے گا. البتہ آخرے وقت میں حق غالب آ جائے گا، باطل مغلوب ہو جائے گا، ہے نا؟ لیکن ابھی بھی حق غالب ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ باطل بھی کوئی حقیقت رکھتا ہے، جبکہ باطل کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، باطل کی کوئی حکومت ہے ہی نہیں، باطل کا کوئی اقتدار ہے ہی نہیں. اگر باطل ہے تو باطل کے پاس اقتدار کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور فرمایا آپ نے، باطل ہے تو باطل کے پاس طاقت کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں طاقت. اسی لیے باطل والوں سے باطل پرست ڈرتے ہیں، حق پرست کبھی باطل سے نہیں ڈرتا. میں بات کو کیسے ختم کروں؟ شروع کرنا تو آسان ہے، بات شروع کرنا آسان ہے، بات ختم کیسے کریں؟ فضائل تو چلتے ہی رہیں گے اور مصائب بھی در حقیقت فضائل ہیں. آپ کہہ رہے ہیں مصائب پڑھ کے بات ختم کر دیجئے، مصائب بھی فضائل ہیں اہل بیت کے. مصائب میں تو فضیلتیں اور بلند ہو جاتی ہیں، مصائب جب آتے ہیں. مصائب میں تو فضیلت کا باب اور کھل جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم جب شہادت جناب علی اصغر پڑھتے ہیں تو یہ مصائب ہے نا، مصائب میں علی اصغر کی شان اور بلند ہو جاتی ہے. ابھی میں گزشتہ مجلس میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ 6 مہینے کا سن وہ جرعتوں پہ شباب، وہ ریشمی خمدار گیسوؤں کی نقاب، ہوا کی چھیڑ سے جب جب بھی زلف اڑتی تھی الجھ کے اس میں ستم کی کلائی مڑتی تھی، وہ یہ علی اصغر نور ہے نا. تو امام حسین نے باطل کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کہیں گے کہ اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا، 30,000 کا لشکر اور حسین کا شش ماہ، اب حسین کے پاس مقابلے کے لیے رہا کون؟ رہا کون؟ علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، اب حسین 30,000 کے لشکر سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ امام حسین نے کہا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراتے اندھیرے، اندھیرے اندھیروں سے ٹکراتے ہیں، اندھیروں کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، اندھیرے گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، سایہ جو ہے وہ باطل ہے، سایہ جو ہے وہ اندھیرا ہے، سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، سائے کبھی گھٹتے ہیں، سائے کبھی بڑھتے ہیں، سائے کبھی قائم نہیں رہتے، سایہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بڑھ جاتا ہے، سایہ کبھی جو ہوتا ہے وہ گھٹ جاتا ہے. تو گھٹتے اور بڑھتے کون ہیں؟ جو سائے ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کوفی و شامی مزاج گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، باطل پرست لوگ گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں، نور اپنی جگہ پہ قائم ہے، نور اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ سائے اصل میں پڑتے ہی کیوں ہیں؟ نور جب عالم بالا پر ہوتا ہے، میری ہر بات نا تمام رہی ہے آج، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں وقت سے ڈر رہا ہوں کہ یہ بات نا تمام اس لیے رہ رہی ہے کہ ہم کو سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور یقیناً وقت ہمیں سمجھائے گا. وقت جیسے جیسے گزرتا چلا جائے گا حق کے چہرے سے نقاب الٹتی چلی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ جب حق کے چہرے سے نقاب الٹے گی اور پوری دنیا وقت کے گزرنے کے بعد جھکے گی. آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حق کے لیے زمینہ فراہم ہوتا جا رہا ہے اور باطل سکڑتا چلا جا رہا ہے. جب جیسے حق کی شمع جلی ہے باطل پہ خوف طاری ہوا ہے. میں بات یہ بات تو میں تمام کر دوں کہ جب نور عالم بالا پر ہوتا ہے تو سایہ نہیں دیتا، جب مادے سے ٹکراتا ہے تو سایہ پیدا ہوتا ہے، جب مادے سے ٹکراتا ہے تب سایہ پیدا ہوتا ہے، جب نور عالم بالا پر ہو تو اپنا سایہ نہیں دیتا. لیکن یہی نور حسینی جب عالم بالا پر تھا تو اس کے سائے نہیں تھے، لیکن جب مادے سے یہ نور ٹکرایا ہے تب سائے پیدا ہوئے ہیں. یہ باطل کا ہجوم آیا ہے، یہ باطل کا ہجوم، یہ اندھیرے ہیں، یہ سائے ہیں جو گھٹتے اور بڑھتے ہیں، یہ آئے تھے نور سے مقابلہ کرنے کے لیے. حسین نے کہا کہ یہ سارے یہ 30,000 کے لشکر کے لیے میرا ایک علی اصغر کافی ہے، اس لیے کہ ایک چراغ سارے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. گھٹا ٹوپ اندھیروں کو سمیٹ کے پوری دنیا سے لایا گیا تھا، پوری دنیا کے اندھیرے سمیٹ کر ایک جگہ پہ رکھ دیے گئے، اور ان اندھیروں کے مقابلے میں حسین نے کہا میرا ایک علی اصغر ان سارے اندھیروں کو بھگا دے گا. لہذا لشکر شام میں ہلچل پیدا ہو گئی، اور کوفے کی دیواروں سے ایک محاورہ ہے، یعنی کوفے کی دیواروں سے لشکر ٹکرا رہا تھا، یعنی یہ ایک ادبی محاورہ ہے کہ لشکر میں ایسی ہلچل مچ گئی کہ لشکر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، لشکر بھاگنے پہ مجبور ہو گیا علی اصغر کو دیکھ کر. وہ ہلچل مچ گئی، وہ انقلاب برپا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ نے کہا یا ہرملا اقطع کلام الحسین، تو کیا دیکھتا ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے. حسین جو کلام کر رہے تھے وہ علی اصغر کی زبان پہ کلام کر رہے تھے، علی اصغر کو دکھا رہے تھے جن لوگوں تک حسین کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی. حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب خیموں میں پانی نہیں رہا، یہ بچہ پیاس سے جاں بلب ہے۔ حسین بے زبانی میں کہہ رہے تھے کہ اے سپاہیوں، اے خدا کے دشمنوں، اگر کیا تم میں کوئی انسان نہیں ہے؟ کیا کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ایک قطرہ پانی کا اس جاں بلب بچے کو پلا دو؟ لشکر میں سناٹا تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، اور حسین اور سوالے آپ، اے معاذ اللہ، سوالے آپ نہ تھا، حجت تمام کرتے تھے، حسین حجت تمام کر رہے تھے۔ علی اصغر کو دکھا کر یہ کہنا نہیں تھا کہ میرے لال کو پانی کی ضرورت ہے، بلکہ علی اصغر حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انسانیت حیوانیت سے ٹکرا رہی ہے، اب کوئی تم میں انسان ہو تو بتاؤ کہ علی اصغر جو کسی قوم میں گناہگار نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے نظام نافذ میں اگر حسین خطابار ہے، تو یہ 6 مہینے والا جو کسی قوم میں گناہگار نہیں مانا جا سکتا، اگر کسی میں انسانیت ہے، اگر کسی کے دل میں درد ہے، تو آؤ علی اصغر کو پانی پلا جاؤ۔ لیکن دشمنوں نے بتا دیا کہ ہم میں کوئی انسان نہیں ہے، ایک سنسناتا ہوا تیر ہرملا کے کمان سے نکلا، فضاؤں کو چیرتا ہوا یہ تیر گروہ نازو کے علی اصغر پہ لگا، امام حسین کے بازو کو چیرتا ہوا یہ تیر گروہ نازو پہ لگا، فانقلب السبی علی یدی الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ یہی وہ لاشا تھا جو اتنے قریب سے حسین نے دم توڑتے ہوئے دیکھا کہ بچہ ابھی ہاتھوں پہ ہمک رہا تھا، ابھی من کا ڈھل گیا۔ بچے کی لاشے کو لے کے حسین مقتل سلیمگاہ کی طرف، یہی وہ مرحلہ تھا عزیزان گرامی، یہی وہ کربلا کا قیامت خیز واقعہ ہے کہ حسین ابن علی کو پرسا دینے کا مقام ہے کہ حسین ابن علی، آپ کو ہم علی اصغر کا پرسا دیتے ہیں، یہ مصیبت حسین ابن علی کی ہے، جب امام حسین کی شہادت کا موقع آئے گا تو ہم فاطمہ زہرا کو پرسا دیں گے، لیکن اگر ہم شہادت علی اصغر بیان کریں گے تو یہ پرسا حسین ابن علی کی خدمت میں دیا جائے گا کہ علی اصغر کا پرسا قبول کیجیے۔ حسین علی اصغر کے لاشے کو مقتل سے لے کے خیمگاہ کی طرف کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہی وہ عمل ہے عزاداران حسینی، یہی وہ عمل ہے جو آپ عاشورہ کے دن بجا لاتے ہیں، وہ یہ وہی تاسی ہے جو آپ بجا لاتے ہیں کہ کبھی آپ آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر کا لاشا سیدھے حسین مقتل سقیمے میں لے آئے، قاسم کا لاشا سیدھے مقتل سقیمے میں لے آئے، یہ تنہا لاشا ہے علی اصغر کا جسے لے کے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ حسین خیمے سے قریب ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ شاید یہ خیال ہو کہ علی اصغر کو جب اس کی ماں دیکھے گی تو کیسے برداشت کرے گی، ماں کیسے علی اصغر کا درد برداشت کرے گی، یہی فکر رہی ہوگی کہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، امام حسین نے تو برداشت کر لیا، لیکن ہاں وہ ماں کیسے برداشت کرے کہ جس نے علی اصغر کو اس لیے نہیں بھیجا تھا، یا یہ یوں کہوں کہ یہ نہیں یقین تھا کہ علی اصغر جو میدان میں جا رہے ہیں وہ وہ اس طرح واپس لوٹ کر آئیں گے. ماں کو اس بات کی کیا خبر تھی کہ بچہ خیمے سے جا رہا ہے تو کیا واپس اس طرح سے آئے گا. علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے تو بیویوں کو یقین تھا کہ اکبر واپس نہیں آئیں گے, لاشا آئے گا, قاسم نہیں آئیں گے, لاشا واپس آئے گا. یہی اطمینان تھا کہ جب جناب زینب کو یہ اطلاع دی گئی کہ بیوی آپ کے بچے آئے ہیں تو زینب نے کہا فضا جا کے کہہ دو کہ ان سے کس نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں. زینب نے اس لیے بھیجا تھا کہ اونو محمد واپس نہ آئے. لیکن جب بیوی سے یہ کہا گیا فضا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بیوی اونو محمد نہیں آئے, اونو محمد کے لاشے آئے ہیں. زینب مسلح سے نہیں اٹھی بلکہ کہا لاشے کو ادھر لے آؤ, اونو محمد کے لاشے آئے. زینب نے لاشوں کے درمیان شکر کا سجدہ بجا لایا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ بچے واپس آئے ہیں. لیکن ہائے رباب کے دل کو یہ یقین شاید نہ تھا کہ میرا بچہ واپس لوٹ کر بھی آئے گا. اس طرح سے علی اصغر آئیں گے کہ جب امام حسین نے کہا علی اصغر آئے ہیں بیوی آپ کے حوالے تو اتنا جب دیکھا, پہلے کہتے ہیں کہ امام حسین نے رباب کو قریب بلا کے کہا کہ بچہ آیا ہے اور ابا کے دامن کو ہٹانے سے پہلے صبر کا اقرار لیا, کہا بچہ واپس آ گیا پانی پی کے, تو کہا کہ پہلے وعدہ ہے صبر کرنا تاکہ میں علی اصغر کو تمہارے حوالے کروں. تو ماں نے کہا کہ میں وعدہ ہے صبر کرتی ہوں. یہ وعدہ ہے صبر اس لیے تھا کہ کربلا کے میدان میں کوئی شکایت نہیں آئی, کوئی شکوا نہیں آیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ ایسا نکلے جو پروردگار کی مرضی کے خلاف ہو جائے. حسین کو اس بات کی فکر تھی کہیں کوئی جذبے میں محبت کے جذبے کہیں کوئی الفاظ ایسے نہ ذہن سے نکلے کہ امام حسین علیہ السلام نے صبر کا وعدہ لیا. اور اس کے بعد جب ابا کے دامن کو ہٹایا بچے کو حوالے کیا تو ماں نے علی اصغر کی طرف دیکھ کے بس اتنا کہا والی کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. علی اصغر کا من کا ڈھلا ہوا, باچھوں میں خون تھا اور لباس خون میں تر. علی اصغر کو سینے سے لگایا اور یہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم.